نصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. صحیح بخاری کا درس، حدیث نمبر 2. اگر وائس اوکے ہے تو آپ بھائی ذرا اطلاع کر دو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا. یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی دوسری بدء الوحی میں، اس کی سند اور سند کی اہمیت اور مبتدئین زمانہ کی اسانید کے حوالے سے حدیث کے ساتھ صورتحال اور ان کے نامناسب قسم کے قواعد، وہ پہلے میں الحمدللہ کچھ ذکر کر چکا ہوں. آج حدیث کے متن کے اوپر کچھ گفتگو ہوگی. حدیث کا متن یہ ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان الحارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. فقال یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، حارث نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیانا کبھی کبھی، بسا اوقات، یاتینی وہی میرے پاس آتی ہے مثلا سلسلۃ الجراسی، گھنٹی کے بجنے کی طرح، وہو اشدہ علی، وہی کی اقسام میں سے یہ قسم مجھ پر بہت زیادہ سخت ہوتی. فیفصم انی، پھر یہ صورتحال مجھ سے جب کھل جاتی، وقد وعیت عنہ ما قال، تو فرشتے نے جو کہا ہوتا اس کو میں محفوظ کر لیتا. واحیانا یتمثل لی الملک رجلا، اور کبھی کبھی فرشتہ میرے لیے ایک آدمی کی صورت اختیار کر لیتا. فیکلمونی، تو وہ مجھ سے کلام کرتا. فاعی ما یقولو، تو جو وہ کہتا میں اس کو محفوظ کر لیتا. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ولقد رأیته، اور یقیناً میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ینزل علیہ الوحی، آپ پر وحی نازل ہوتی، فی الیوم الشدید البرد، انتہائی سردی والے دن، فیفصم عنہ، تو وہ وحی کی کیفیت جب آپ سے دور ہوتی، وَإِنَّا جَبِينَهُ، تو یقیناً آپ کی پیشانی جو ہے، لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، اس سے پسینہ بہ رہا ہوتا. یہ حدیث جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کیے، اس حدیث کو امام بخاری کے سوا امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام بخاری کے استاد امام حمیدی اور اسحاق بن رہوے نے، اور اسی طرح امام طبرانی نے موجم کبیر میں، اور احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کے اندر بیان فرمایا ہے. یہ بڑی اہمیت والی حدیث ہے، اور موتا امام مالک کے اندر بھی یہ حدیث ہے. تو اس حدیث میں سائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، کیف یاتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صورتیں یہاں پر وحی کی بیان فرمائی. ایک صورت تو یہ کہ وحی کبھی ایسے آتی ہے جیسے گھنٹی کی جھنکار ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے، اور کبھی انسانی لبادے میں فرشتہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے تو کلام کرتا ہے مجھ سے. اور یاد رہے کہ یہ دو صورتیں جو آپ نے وحی کی اس حدیث میں بیان فرمائی، تو اس کا مطلب یہ کوئی صورت نہیں، صورتیں جو ہے وہی نازل فرمائی، تو وہ وہی کبھی تو فرشتہ انسان کی صورت میں آتا اور کلام کرتا، کبھی وہی ایسے ہوتی کہ اللہ وحدہ لا شریک خود حجاب اور پردے کے پیچھے سے گفتگو کرتا ہے، اور کبھی جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی جس طرح شہد کی مکھی کی بن بنات کی صورت ہوتی ہے، اس طرح آواز کی شکل میں آتی، کبھی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی، کبھی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خوابوں کی صورت میں آتی، تو کبھی آپ نے جبریل کو جب وحی لے کر آیا تو اس کی اصلی صورت میں دیکھا، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ 600 پر تھے جبریل کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اصلی حالت میں دیکھا. تو بہرحال وحی کی کئی صورتیں ہیں، تو وہ موقع محل کی مناسبت سے اللہ وحدہ لا شریک جیسے چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دیتا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح فت الباری میں یہ بات درج کی ہے کہ عام طور پر معمول یہ ہوتا ہے کہ متکلم اور سامع, بولنے والے اور سننے والے کے درمیان کوئی مناسبت ہونی چاہیے, اور یہ مناسبت کہتے ہیں دو طرح سے حاصل ہوتی ہے, یا تو سننے والا اس کے اوپر روحانیت کا غلبہ ہو اور وہ کہنے والے کے جو اوصاف ہیں ان کے ساتھ نسبت رکھتا ہو, یا کہنے والا جو ہے وہ سامع کے اوصاف کا لحاظ کرے. تو جب روحانیت کا انسان پر غلبہ ہو اور وہ کہنے والے کے وصف سے متصف ہو جائے, تو بیان کرنے والا جو بات اس پر بیان کر رہا, جیسے جبریل آتا تو وہ نورانی وصف تھا اس کا, تو اس نورانیت سے مانوس ہو جائے, یا فرشتہ جو ہے وہ رسول اللہ کی طرف آیا اور آپ انسان تھے تو وہ انسانی صورت میں اس کا ظہور ہو, تو دونوں صورتوں میں بات لانے والے اور جس کے پاس بات لائی گئی ان سے آپس میں انسیت اور مناسبت پیدا ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک جب یہ دو صورتوں میں وحی نازل فرماتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو محفوظ فرماتے, اور فرشتہ جو کہہ چکا ہوتا یا سلسلۃ الجرس کی طرح آواز کی شکل پہلے رونما ہوتی اور اسی میں آپ کو پیغام دے دیا جاتا. ہر دو صورتوں میں جو بھی کلام آپ پر پیش کیا جاتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وحی کی کیفیت کھل چکی ہوتی تو وہ ساری باتیں آپ ضبط کر چکے ہوتے, کیونکہ ضبط یہ اللہ وحدہ لا شریک کا ذمہ تھا. جس طرح اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک کے اندر اللہ وحدہ فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک جب وحی نازل کرتا آپ جلدی جلدی اذا قرانا لاکہ آپ سینا جمع ہمارے ذمے نہ پیچھے فارغ ہو جائے اور اس کا پڑھنا یہ ذمہ داری ہماری ہے. تو پھر فرمایا ثم ان علینا بیانا, پھر ہمارے ذمے ہے اس کا بیان کرنا. تو اللہ نے علینا جمع ہو کہہ کر قرآن پاک کو اکٹھا کرنا, وہ قرآن ہو کہہ کر قرآن حکیم کی قرات, اور بیان ہو کہہ کر اس کی تشریح اور تفسیر کا ذمہ اللہ وحدہ لا شریک نے لیا. تو وحی کی صورت میں سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک آپ کو یاد کروا دیتا. اور میں سمجھتا ہوں آپ ذرا سورۃ القیامہ پر اگر غور فرمائے تو اس میں بڑی حکمت ہے. یہ لا تحرک بہی لسانہ کا لتجعل بہی سے پہلے سورۃ القیامہ کی جو 15 آیات کریمہ ہیں, ان 15 آیات کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے قیامت اور اس کے حالات کا ذکر کیا, اور جو آیات وحی کے حوالے سے میں نے ذکر کی ان کے بعد 20 نمبر آیت کریمہ سے لے کر 40 نمبر آیت کریمہ آخر تک اس سورت کے اندر قیامت کے حالات کا تذکرہ ہے. اس مقام کا قیامت کے معاملات کے ساتھ کیا تعلق اور کیا مناسبت ہے؟ کہ لا تحرک بھی لسانا کا لتاجعل بہ سے پہلے بھی قیامت کا تذکرہ اور ثم انا علینا بیانہ او کے بعد 20 نمبر آیت سے لے کر 40 نمبر سورت کے آخر تک آیات میں قیامت کا تذکرہ، سمجھ یہ آتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک یہاں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ قیامت تو آ سکتی ہے، کائنات کا نظام تو درم برم ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے نبی وہی آپ کے اوپر ہو اور اس کی حفاظت نہ ہو، بلکہ خالی قرآن والی وہی نہیں، حدیث اور سنت والی وہی کا تذکرہ بھی انہی آیات میں ہے، کیونکہ قرآن اور قرآن کا بیان اللہ نے دونوں کا ذمہ لے لیا ہے اور سمجھا دیا ہے کہ آسمان زمین اور اس کے اندر بسنے والی مخلوقات کائنات کے ذرے ذرے کا خاتمہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی گئی اور اس کی حفاظت نہ ہو۔ تو آپ فرماتے فائی ما یقول، فرشتہ جو کہا کرتا تھا وہ میں اس کو محفوظ کر لیتا۔ یہاں پر ایک اس حدیث کے اوپر ایک اشکال ہے، اس کے اوپر ذرا آپ توجہ دیجئے۔ وہ اشکال یہ ہے کہ بعض احادیث کے اندر یہ جو جرس ہے نا گھنٹی، اس کی آواز کو پسند نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، یہ صحیح مسلم، ابو داود و ترمذی اور ابن خدیمہ مسند احمد اور بہکی کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے ان قافلوں کا ساتھ نہیں دیتے جن میں کتا یا جرس ہو۔ جرس یہی جو حدیث کا لفظ ہے، گھنٹی۔ اب یہاں پر اشکال یہ ہے کہ جس قافلے میں جرس یا کتا ہو وہاں پر فرشتے تو آتے نہیں، تو وہی جو آپ کے اوپر آتی ہے، اس حدیث میں بیان ہوا کہ وہی جو ہے وہ سلسلۃ الجرس کی طرح آتی تھی، تو ایک مکرو آواز جو ہے اس میں وہی جیسی اعلی چیز کو جو نا وہ لانا، تو اس کا کیا سبب ہے؟ تو یہ بظاہر دو حدیثیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ کئی لوگ اس خبط میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بظاہر اگر انہیں دو حدیث کی سمجھ نہ آ رہی ہو، تطبیق پیش نہ کر سکتے ہوں، تو وہ کہتے ہیں جی حدیثیں تو حجت ہی نہیں ہیں، حدیثوں کو تو لینا ہی نہیں چاہیے، حدیثوں میں تضاد ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر ظاہری صورت دیکھ کر تمہیں تضاد نظر آتا ہے تو اس کو حدیث کے ترک کرنے کا باعث بنا دیتے ہو، تو ظاہری تعارض تو قرآن پاک کی آیات میں بھی آ جاتا ہے، تو کیا اس وجہ سے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ یاد رکھو، حقیقی تعارض نہ قرآن میں ہوتا ہے نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنن میں ہوتا ہے۔ کسی علم والے شخص کے پاس بیٹھ کر اس کی توجیہ اور اس کی مناسبت سمجھ لی جائے۔ قرآن پاک کی میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ القصص میں فرمایا، انک اللہ یہدی من یشاء۔ آپ ذرا قرآن کی آیت پر غور کرو، انک یقیناً آپ، لا تہدی ہدایت نہیں دیتے، من احببتا جس کو آپ پسند کریں، ولکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ اب قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ میں صاف اور واضح لفظوں میں فرمایا، انک لا تہدی، یہ لا لام زبر الف لا، یہ لا نفی کا ہے، اور تہدی ہدایہ دی سے تہدی، آپ ہدایت دیتے ہیں، تو لا تہدی کا معنی بنے گا آپ ہدایت نہیں دیتے۔ تو دوسرے مقام پر اللہ وحدہ لا شریک لہو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی ہے، انک لتہدی الی صراط مستقیم، لتہدی ماں لا تہدی ہے اور اس مقام پر لتہدی لام تاکید کا ہے جس کا معنی یقیناً آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اب یہ جو قرآن حکیم کا مقام ہے کہ آپ ضرور صراط مستقیم کی طرف جو ہے وہ ہدایت دیتے ہیں، یہ سورہ شورہ کی 52 نمبر آیت کریمہ ہے۔ لیکن پیچھے اس کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے قبل وحی کی صورتیں بیان کی ہیں نا کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی انسان کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے، الا وحی مگر وحی کی صورت میں، او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا یا کوئی اپنا فرشتہ اور پیغام پہنچانے والا بھیج کر، فیوحی باذنہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ساتھ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، انہ علی حکیم یقیناً وہ بلند تر کمال حکمت والا ہے، وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اسی طرح ہم نے اپنی طرف سے آپ کی طرف وہی جو ہے نا وہ بھیجی ہے، ما کنت تدری مل کتاب ول ایمان، آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے، ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہی، لیکن ہم نے اس وحی کو نور بنایا ہے، ہم اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، من نشاء جس کو چاہے من عبادنا اپنے بندوں میں سے۔ آگے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مستقیم، یقیناً آپ صراط مستقیم کی طرف لتہدی ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ اب جو بندہ حدیثوں میں تعارض کا قائل ہے، بندہ اس سے یہ پوچھے کہ سورۃ القصص میں فرمایا انک لا تہدی، بیشک آپ ہدایت نہیں دیتے، سورہ شورا میں اللہ فرما رہا ہے انک لا تہدی، یقیناً آپ ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ اب لا تہدی یہ اس بات ہے اور لا تہدی نفی ہے، تو ایک سادہ سا بندہ بھی جانتا ہے کہ نیگیٹو اور پازیٹو میں، مثبت اور منفی میں تضاد ہوتا ہے، تو اب جس طرح اس تضاد کا حل تم لوگ کرو گے اس کو بھی مشکل احادیث ہے، بہت طور پر مشکل آسانی یہ ہے کہ جو بغیر لوگوں کو مشکل نظر آتی ہے تو ان احادیث کا جو ہے نا وہ حل کیا جائے۔ تو بہرحال یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ بسا اوقات بظاہر پرانی آیات میں بھی تضاد اور تعارض آ جاتا ہے، تو یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھنا چاہیں نا تو علامہ شنقیطی علیہ رحمہ جو قرآن پاک کے مفسر ہیں اور تفسیر ازوال بیان ان کی قرآن کی آیات کی، قرآن کی آیات سے تفسیر بڑی شاندار کتاب چھپی ہوئی ہے، تو ان کی تفسیر کا ایک جز ہے اور یہ علیحدہ بھی چھپا ہوا ہے، دفع ایہام الاضطراب عن آیات الکتاب، دفع ایہام الاضطراب عن آیات الکتاب، تقریباً 300 کے قریب قرآن پاک کی وہ آیات جن میں بظاہر تضاد لگتا ہے علامہ شنقیطی نے جمع کی، پھر ان کا مفہوم اور تطبیق پیش کر کے بتایا کہ اس میں تضاد نہیں ہے۔ تو ایسے یاد رکھو کہ یہ جو حدیث ہے جس میں وحی کو جرس کی آواز سے تشبیہ دی گئی، ایک بات تو یہ ہے جب کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے تو تشبیہ سے یہ چیز لازم قطن نہیں آتی کہ وہ جس کو تشبیہ دی گئی وہ مشبہ بہی کے ساتھ تمام اوصاف اور تمام احکام میں اس جیسی ہو۔ مثلا جیسے کہا جاتا ہے نا زید ان کل اسدی، زید شیر کی طرح ہے، اس کا یہ معنی قطن نہیں ہوتا کہ زید کی دوم بھی ہے، زید درندہ بھی ہے چیر پھاڑ کرتا ہے، زید جو ہے وہ جنگلوں میں رہتا ہے، زید کی کھال بھی ہے، تو یہ چیزیں قطن نہیں اس میں ہوتی، وہاں تشبیہ سے کوئی ایک جز اور ایک وجہ سے تشبیہ ہوتی، تو وہاں وجہ شبہ بہادری ہوتی ہے، جس طرح شیر میں بہادری ہے اسی طرح کہا جاتا ہے زید شیر کی طرح، کیا مطلب زید بہادر آدمی ہے۔ تو تشبیہ میں ضروری نہیں ہے کہ تمام اوصاف مشبہ اور مشبہ بہی کے جو آپ ہوں وہ ایک جیسے ہوں. تو یہاں بار اصل میں جو مثل سلسلۃ الجرس فرمایا تو اس تشبیہ کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب محدثین نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک سباب تو یہ بیان کیا نا کہ قافلے کے اندر جانور ہوتے ہیں نا جب لے کر جاتے ہیں تو اس کے گلے میں گھنٹی باندھتے ہیں, تو گھنٹی اگر قافلے کے جو اندر جانوروں کے گلوں میں ہونا تو گھنٹی بجے گی تو اس کا دشمن کو پتا چل جائے گا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے. تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور جو مجاہدوں کے ہیں ان کے گلوں میں گھنٹی باندھنے سے منع کیا تاکہ جرس کی آواز سن کر دشمن کو ہمارے ٹھکانے کا پتہ نہ چلے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں گھنٹی کے اندر مقصد آواز کا پتہ لگانا ہوتا ہے. تو مثل سلسلۃ الجرس وہی والے حدیث میں لانے سے مقصود یہ ہے کہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے جب آواز آتی کب آپ کے اوپر وہی آنی ہے, اطلاع کا مفہوم جو ہے نا اس میں ہوتا ہے. دوسری بات جو محدثین اور علماء نے اس مسئلے میں ذکر فرمائی ہے تو بعض دفعہ یہ جو گھنٹی چلتی ہے نا تو اس کی آواز کے اندر ایک قوت اور تسلسل ہوتا ہے, کیونکہ گھنٹی جب مستقل بجتی ہے نا تسلسل بھی ہوتا ہے, پھر اس کی گھنٹی مستقل بجنے کے ساتھ ساتھ اس کی آواز میں قوت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن جب بیل دیتے ہیں پہلے آہستہ ہوتی ہے, اس کو دبائے رکھو تو آہستہ آہستہ اس کی آواز بڑھتی ہے, تو اس میں تسلسل اور قوت ہوتی ہے. تو اسی طرح یہاں یہ تشبیہ دینے سے مراد بھی آپ پر جو وحی کا سلسلہ ہے نا تو اس کے اندر بھی تسلسل بھی ہوتا ہے اور بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری جاتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ کوئی نقب نہیں لگا سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ایک شکل وحی کی ہوتی. دوسری بات جو اس میں وحی کی صورت بیان ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فرشتہ ہے نا فرشتہ یتمثل لی الملک رجلا, فرشتہ یتمثل لی میرے لیے مثل اختیار کر لیتا متشکل ہو جاتا صورت بنا لیتا کس کی؟ رجلا آدمی کی. اب یہاں پر ایک بڑا اہم عقیدے کا مسئلہ ہے. فرشتہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا کرتا تھا وہی لے کر اس کو جبریل اور روح الامین کے نام سے قرآن اور سنت میں بیان کیا گیا ہے. وہ جبریل اور روح الامین جو آپ کی طرف وہی لے کر آتا تھا وہ بشر نہیں تھا, وہ فرشتہ نوری تھا, کیونکہ فرشتوں کی تخلیق اللہ مالک الملک نے نور سے کی ہے. صحیح مسلم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ خلقت الملائکۃ من نور, خلقت الملائکۃ من نور, فرشتے جو ہیں وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں. تو اللہ وحدہ لا شریک نے انسانوں کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے کی, جیسے قرآن پاک میں وہ تین اور مٹی ہے. فرشتے ہیں, فرشتوں کی تخلیق کا مادہ اللہ وحدہ لا شریک نے نور رکھا. ان کو بتاؤ درس دے کے آتے, جس طرح میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث بیان کی ہے کہ خلقت الملائکۃ من نور, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ اور فرشتے یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اور آپ سے پہلے بھی انبیاء اور رسل کی تخلیق یہ سب بنو آدم ہے, آدم علیہ السلام کی ذریت اور اولاد میں سے اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو انسان پیدا کیا ہے, اور ملائکہ کو اللہ وحدہ لا شریک نے نور سے پیدا کیا ہے. وہ جب آتا تو وہ نوری بن کر نہیں آتا تھا بلکہ لبادہ بشریت میں آتا, اور لبادہ بشریت میں آنے کی وجہ سے آنے کی وجہ سے اس کے جو احکام تھے نورانیوں والے وہ تبدیل نہیں ہوتے تھے، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے نہ اس کو دیگر حاجات بشریہ جو ہیں وہ لاحق ہوتی ہیں. تو لبادہ بشریت میں آیا تو پھر بھی اس کو حاجات بشریہ لاحق نہیں ہوئی. کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق جو ہے یہ اللہ کے نور سے ہے اور آپ لبادہ بشریت میں آئے ہیں. تو اگر اللہ کے نور سے تخلیق ہوتی اور بشریت کا لبادہ پہن کر آتے تو پھر قرآن سیدھا سیدھا بشر نہ کہتا، مثل بشر کہتا. قرآن نے حقیقی بشر اور جو مثل بشر ہے اس کا فرق کیا ہے. بی مریم کے پاس ایک فرشتہ آیا نا تو فتمثل لها بشرا سویا، تمثل تمثل کہتے ہیں کسی چیز کا جو ہے نا وہ بظاہر نمونہ اپنا لینا. جس طرح ایک مریض ہوتا ہے نا وہ حقیقی بیمار ہوتا ہے اور ایک جان بوجھ کے بیمار بنا ہوتا ہے، مریض ہوتا نہیں ہے، اس کو متمرس کہتے ہیں. تو جو حقیقی انسان ہے اس کو بشر کہتے ہیں اور جو بشر کا لبادہ اوڑھ کے آیا تھا اس کو متمثل کہتے ہیں. فتمثل لها بشرا سویا، تو وہ مثل بشر نہیں ہے بلکہ حقیقی انسان جو ہے نبی پیغمبر باقی بھی وہ حقیقی بشر ہیں. اگر مثل بشر ہوتے تو قرآن ان کے تمثل کا ذکر کرتا، قرآن پاک نے ان کے تمثل کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان کی بشریت کا ذکر کیا ہے. قرآن پاک میں کتنی آیتیں ہیں جن آیات میں اللہ وحدہ لا شریک نے انبیاء رسل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بشریت کا تذکرہ فرمایا. مثال کے طور پر سورۃ آل عمران آیت نمبر 79، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ. فرمائی ہو والحکمہ اور حکمت عطا کی ہو، والنبوت اور نبوت دی ہو. اس آیت کریمہ میں اللہ نے ایسے بشر کا ذکر کیا جس کو کتاب حکمت اور نبوت ملی. معلوم ہوا کہ جس کو اللہ نبی بناتا ہے، جس کو اللہ کتاب دے کر انسانوں کی طرف بھیجتا ہے، جس کو اللہ حکمت دے کر جو ہے وہ مبعوث فرماتا ہے، وہ بشر ہوتا ہے، وہ نور نہیں ہوتا. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. ایسے ہی ابھی جو میں نے آپ کے سامنے سورہ شورا کی 51 نمبر آیت کریمہ ذکر کی تھی وحی کے مسئلے میں، وہاں اللہ کہتا ہے ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے ان یکلمہ اللہ کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا مگر بشر سے کلام کیسے کرتا ہے، واحین وحی کی صورت میں، خفیہ طریقے سے، او بی ورائے حجاب یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا یا فرشتہ نوری بھیجتا اس کی طرف، فیوحی باذنہ ما یشاء، اللہ اپنے اذن سے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے ایسے بشر سے کلام کرنے کا ذکر کیا جس بشر کو نبی اور رسول بناتا ہے کہ وہی تین طریقوں سے اللہ کہتا ہے میں بھیجتا ہوں اور بھیجتا بشر کی طرف ہوں. اس لیے فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے، مگر کیسے، وحین او من وراء حجاب او یرسل رسولا. یہ قرآن پاک کی دو آیت کریمہ، یہ سورہ شورا کی. اسی طرح تیسری آیت کریمہ سورۃ الانعام 91 نمبر آیت کریمہ 91، اللہ کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدره، ان لوگوں نے اللہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا قدر نہیں کی. اذ قالوا، ناقدری کیسے کی، ناقدری یہ ایسے کرتے ہیں، اذ قالوا جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ ولا بشر من شیء، اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی وحی کوئی چیز نازل فرمائی نہیں. تو یہ کیا کر کہ بشر پر وحی نہیں آئی، بشر کو نبی نہیں بنایا، ان لوگوں نے اللہ کی ناقدری کی. اللہ کہتا ہے ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح، قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، کہہ دیجئے کون ہے وہ ہستی، من انزل الکتاب، جس نے کتاب نازل کی، کون سی کتاب نازل کی، الذي جاء به موسى, وہ کتاب جو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, نورا وہدا للناس, اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نور بنایا اور لوگوں کے لیے ہدایت بنایا. تو وہ کتاب موسیٰ, اگر بشر پر کوئی کتاب وہی نازل نہیں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام پر تورات جو ہے وہ کہاں سے آ گئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بشر کے اوپر وہی نازل کرتا ہے, بشر کو کتاب دیتا ہے, اور جو یہ کہے کہ کسی بشر پر وہی نہیں آئی, کسی بشر کو اللہ نے نبی نہیں بنایا, کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی, تو یہ بات کر کے اللہ کی ناقدری کرتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 اور 95 کے اندر بھی یہ بات بیان کی, وما منع الناس يؤمنوا اذ جاءهم الهدى, اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی. جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے کسی چیز نے نہیں روکا سوائے ایک بات کے, الا مگر ان قالوا, انہوں نے کہا, کیا کہا؟ ابعث اللہ بشرا رسولا, کیا اللہ تعالیٰ نے بشر رسول بھیج دیا ہے؟ انہیں تعجب یہ ہوا کہ بشر اور رسول یہ دو چیزیں اکٹھی, ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجے, یہ چیز ان کی ہدایت میں رکاوٹ بن گئی. وہ کہنے لگے بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ کوئی رسول آتا تو کوئی نوری ہوتا, فرشتوں میں سے آتا. اللہ نے فرمایا قل, میرے نبی آپ ان سے کہہ دو, لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین, اگر زمین پر اطمینان سے چلنے والے بسنے والے فرشتے ہوتے, لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, آسمان سے ہم ان کے اوپر فرشتہ رسول بنا کر بھیج دیتے. بتانے کا مقصد صاف واضح ہے کہ زمین پر بسنے والے چونکہ انسان ہے تو انسانوں کی رہنمائی انسان سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا, تو ہم نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کا چناؤ انسانیت کے لیے تو انسانوں میں سے ہی فرمایا. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 10 اور 11 میں بھی اس بات کی ڈیٹیل اور تفصیل دی. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کو بشر کہنے والے تو کفار تھے, حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. وہ خالی بشر کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے, وہ بشر کے رسول بنائے جانے کو اور بشر کے نبی بنائے جانے کو عجیب سمجھتے تھے, جیسا کہ آج کا لوگ سمجھتے ہیں بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے. تو بات یاد رکھو, جب کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کی بشریت اور نبوت اور رسالت کا اکٹھا ہونا انکار کیا اور کہا ان انتم الا بشر مثلنا, نہیں ہو تم مگر ہم جیسے بشر ہو, تو اللہ وحدہ لا شریک نے رسولوں کی زبان سے اس بات کا اقرار کروایا کہ ہاں ہم بشر ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہم بشر نہیں ہیں, قالوا ان انتم الا بشر مثلنا, کہنے لگے نہیں ہو تم مگر بشر ہو ہم جیسے. تریدون ان تصدون عما کانا یعبد آباؤنا, تم تو ہمیں اس چیز سے روکنا چاہتے ہو جس کی پوجا ہمارے اباؤ اجداد کرتے ہیں. فاتونا بسلطان مبین, ہمارے پاس کی واضح معجزہ اور دلیل لاؤ. اللہ کہتا قالت لہم رسلہم, تو ان کو ان کے رسولوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم, نہیں ہے ہم مگر بشر ہے تم جیسے. تم دیا رسل نے یہ نہیں کہا کہ تم ہمیں بشر کہہ رہے ہو تو یہ گستاخی کر رہے ہو اور ہم تو نور ہیں, یہ نہیں کہا. ان نحن الا بشر مثلکم فرمایا, نہیں ہے ہم مگر بشر ہے تم جیسے. یوں نہیں کہا ان نحن الا نورا, ہم تو صرف تم جیسے, جو بشر تو نہیں ہم صرف نور ہیں, محض نور ہیں, یوں نہیں فرمایا. اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل کی 93 نمبر سے لے کر 96 نمبر آیت کریمہ میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے اسی بات کا تذکرہ فرمائے. سورۃ کاف کی 110 نمبر آیت کریمہ میں بھی اور سورہ حامیم سجدہ کی 6 نمبر آیت کریمہ میں بھی صاف لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا تذکرہ فرمایا اور پہلے نبیوں کی بشریت کا ذکر بھی فرمایا. اور حدیث میں تو بے شمار حدیثیں, 2-4 حدیثوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں. صحیح ابن حبان میں 2856 نمبر حدیث ہے اور مستدرک حاکم میں 1230 نمبر اور صحیح ابن خزیمہ کی 1397 نمبر حدیث ہے.
سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف ادا کی اور اس کے بعد خطبہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر رسول یا ایھا الناس خطبہ میں آپ نے فرمایا لوگو انما انا بشر رسول میں تو صرف بشر رسول ہوں اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث امام احمد کی مسند میں 12641 نمبر پر امام نسائی کی سنن کبری میں 9147 پر اور ضیاء مقدسی کی الحدیث المختارہ میں 1895 نمبر پر حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے صحابہ نے آپ سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چھپائے ہیں غیر عاقل ہیں یہ آپ کو سجدہ کرتے ہیں اور ہم عقل والے ہیں ہم زیادہ حق رکھتے ہیں آپ کو سجدہ کریں تو آپ نے فرمایا لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی بشر کو سجدہ کرے اس حدیث میں آپ نے صحابہ کو بھی بشر فرمایا اور اپنے آپ کو بھی بشر فرمایا کہ سائل صحابی ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں جانور کرتے ہیں تو ہمارا حق زیادہ ہے آپ کو سجدہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو بھی اور صحابہ کی ذات کو بھی کیا فرمایا لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی دوسرے بشر کو سجدہ کرے اسی طرح عبداللہ بن جبیر الخزائی کی حدیث ہے جس کو علامہ حیثنی مجمع الزوائد میں لائے تبرانی کے حوالے سے اور مجمع الزوائد میں 14225 نمبر حدیث ہے عبداللہ بن جبیر الخزائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم لوگوں میں تم جیسا بشر ہوں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے دروازے پر بعض لوگوں کو جھگڑتے ہوئے آپ نے سنا اور ان کے پاس گئے اور فرمایا انما انا بشر و انہ یاتینی الخصم میں انسان ہوں اور میرے پاس تم لوگ جھگڑا لے کر آتے ہو فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ ہو سکتا ہے تم میں سے بعض افراد سے بات کرنے میں زیادہ فصیح و بلیغ ہوں فَأَخْسِبُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ جو زیادہ زبان آور ہے میں اس کی بات سن کے سمجھ لوں کہ اس نے سچ کہا ہے فَأَخْذِيَ لَهُ بِذَلِكَ اور اس کا بیان سن کے میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ جس کے حق میں کسی دوسرے مسلمان کا حق کاٹ کر فیصلہ کر دوں فَإِنَّمَا هِيَ قِطَعَةٌ مِنَ النَّارِ وہ آگ کا ٹکڑا ہے فَلْيَأْخُذْهَا وَلْيَتْرُكْهَا تو چاہیے کہ انسان کو وہ لے لے یا اس کو چھوڑ دے یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کتاب المظالم کے اندر 2458 پر اس طرح صحیح بخاری میں 6967 پر 7169 پر بھی اور 7187 پر بھی اور 7185 نمبر پر بھی یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ فرما رہے انما انا بشر میں تو بشر ہوں اور صحیح مسلم میں 1713 نمبر پر بھی حدیث موجود ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی بشریت کے متعلق حدیث یہ امام ابن ماجہ اپنی سنن میں 2318 نمبر پر ابن ابی شیبہ اپنی مصنف کی 7 جلد میں 234 اور 235 نمبر پر حدیث لائے احمد ابن حنبل کی مسند میں 8375 نمبر پر ابن حبان کی صحیح میں 5071 نمبر پر حدیث موجود ہے اور امام بوسیری نے زوائد ابن ماجہ میں 770 نمبر حدیث پر یہ ذکر کر کے فرمایا ہذا اسناد صحیح رجال ہوں رجال صحیح کہ یہ حدیث صحیح اور اس کے راوی صحیح کا راوی ہے ابو ہریرہ کی حدیث میں انما انا بشر آپ نے فرمایا میں تو ایک بشر ہوں تو اس معنی کی بے شمار احادیث ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بشر فرمایا اب یہاں بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا قل انما انا بشر مثلکم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میں ایک انسان ہوں تم جیسا اور حدیث میں بھی آ گیا آپ نے فرمایا انما انا بشر میں تو ایک انسان ہوں لیکن اللہ نے ہمیں تو نہیں نہ کہا تم اپنے نبی کو انسان اور بشر کہو اللہ نے یہ کہا کل میرے نبی تم کہہ دو یوں ہی قرآن میں فرمایا قولو لوگوں تم بھی کہو کہ اللہ کے نبی بشر ہیں عجیب فلسفہ ہے میں اس کے جواب میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں اللہ نے قرآن میں فرمایا قل هو اللہ احد آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے تو کیا کوئی عقل مند انسان یہ کہے گا کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا تم کہو اللہ ایک ہے؟ ہمیں تو نہیں کہا کہ تم کہو قولو، ہمیں نہیں کہا کہ تم یوں کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، تو کیا ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ ایک ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جو بات بتا دی قل آپ کہہ دیجئے، تو ہم بھی وہی بات کریں گے، یہ نہیں کہ اگر صرف اللہ نے آپ کو کہا تو ہمیں نہیں کہا قولو، تو پھر یہ بھی قل ہو اللہ احد کو بھی سامنے رکھ کر اللہ کی احدیت کا انکار کر دو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کیے بیٹھے ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بشر کہا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، یہ امام دارمی کی مسند میں 84 نمبر پر 84 نمبر پر حدیث موجود ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی وفات کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے حضرت عباس آپ کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد مات وانہ بشر، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وجہ کیا بیان کی؟ وانہ بشر، اس لیے کہ آپ بشر ہیں، وانی اور فرمایا انی یحسن کما یحسن البشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح انسان کے وجود میں تغیرات آتے ہیں اسی طرح میرے وجود کے اندر بھی تغیرات آتے ہیں۔ تو آپ کے چچا عباس آپ کی وفات پر کہہ رہے ہیں قد ماتا وانہ بشر۔ ایسے ہی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قاسم نے یہ سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات کیسے ہیں؟ ما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل فی بیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفسر قرآن صدیقہ بنت صدیق نے کہا قالت کان بشرا من البشر یفلی ثوبہ ویحلب شاتہ ویخدم نفسہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑے درست کرتے تھے، اپنی بکری کا دودھ دوتے تھے، ویخدم نفسہ اور اپنے کام کاج خود اپنے گھر میں کرتے تھے۔ یہ حدیث امام احمد ابن حنبل کی مسند میں 26724 نمبر پر ہے، اور علامہ البانی کی سلسلہ صحیحہ میں 671 نمبر پر، اور صحیح ابن حبان کے اندر 5675 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس حدیث کے بعض طرق میں یوں الفاظ ہیں فرما کانا الا بشر من البشر، آپ تو محض انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ اسی طرح آپ کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی باتیں سن کر لکھ لیا کرتے تھے اور یاد کرتے تھے، تو قریشی صحابہ نے جب انہیں آپ کی باتیں لکھنے سے منع کیا اور کہا اتکتب کل شیء تسمعه ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، تو ہر بات اللہ کے نبی کی سنتا لکھ لیتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول، یہ قریشی صحابہ کہتے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، یتکلم فی الغضب والرضا، آپ غصے میں بھی بولتے تھے اور رضامندی کی حالت میں بھی بولتے تھے۔ تو صحابہ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی کہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، جو لوگ انبیاء رسل کی بشریت کا انکار کرتے ہیں ان کے اپنے گھر کے اندر، اپنے ان کے مذہب میں، بے شمار ان کی کتابوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا تذکرہ ہے۔ چونکہ بات لمبی نہ ہو جائے میں ایک روایت ذکر کرتا ہوں، وہ جو بریلوی مکتبہ فکر کے بانی اور امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنے فتاوی افریقہ صفحہ نمبر 99 اور 100، جو کتاب ان کی مدینہ پبلشنگ کراچی سے تباہ ہوئی ہے، اس کتاب میں احمد رضا خان خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب المتفق والمفترق اس کے حوالے سے حدیث لائے، کہتے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ روایت یاد رکھنے کی ہے، ان کو درس دیکھوں، ما من مولود الا وفی سرته من تربۃ التی خلق منها حتی یدفن فیها۔ احمد رضا خان نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ما من مولود، کوئی بھی بچہ نہیں ہے، الا مگر وفی سرته، اس کی ناف میں، من تربت ہلتی، خلے کا منہا وہ مٹی ہوتی ہے جس مٹی سے وہ پیدا کیا گیا ہوتا ہے، حتیٰ یود بنا پیا یہاں تک جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے۔ پھر آگے احمد رضا نے جو حدیث نقل کی الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدۃ فیا ندفن، انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، خلقنا من تربۃ واحدۃ، ہم تینوں ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے، فیا ندفن، اور اسی مٹی میں ہم دفن کیے جائیں گے۔ آپ ذرا اس حدیث کو سامنے رکھو جو احمد رضا خان نے بیان کی کہ جس مٹی سے انسان پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے، اور میں اور ابو بکر عمر ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے اور اسی مٹی میں ہم دفن کیے جائیں گے۔ آج دیکھ لیجئے وہ روضہ رسول جس کا نام لے کر لوگ جو ہے بڑی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس عقیدے پر بھی تو غور کرو اور اس حدیث پر بھی جو احمد رضا خان لایا اپنی کتاب کے اندر کہ ابو بکر اور عمر بھی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہے جہاں آپ خود ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی جگہ کی مٹی سے آپ کی تخلیق ہوئی، اور خالی آپ کی ہی نہیں ابو بکر عمر کی تخلیق بھی اسی مٹی سے ہوئی، اور اسی مٹی کے اندر آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر مدفون ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو فتح افریقہ جو ہے احمد رضا خان کا، اس کے صفحہ 99 کے اوپر حاشیے میں اس نے یہ بھی لکھا ہے، بڑی شاندار بات ہے، کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس جس خاک پاک سے بنا۔ یہ الفاظ آپ ذرا دیکھیے، احمد رضا کی کتاب میں لکھا ہے فتاوی افریقہ صفحہ 99 مطبوعہ مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس جس خاک پاک سے بنا ہے، صدیق و فاروق اسی مٹی سے بنے۔ تو احمد رضا خان نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر وہ مٹی سے بنا، خاک پاک سے بنا، اور ابو بکر و عمر بھی اسی مٹی سے پیدا ہوئے۔ حوالے میرے پاس اس سلسلے میں بے شمار ہیں، میں صرف چند ایک بریلوی علماء کی کتابوں کے نام اور ان کے صفحات درج کرتا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کو کبھی کسی بریلوی سے اگر گفتگو کا موقع ملے تو آپ ان کے سامنے ان کے گھر سے اس مسئلے کو ثابت کر سکیں۔ انفی فقہا اور ان کی عبارتیں تو بے شمار ہیں، میں صرف جو اس دور کے بریلوی لوگ ہیں ان کے فتاوی جات اور ان کی کتابوں سے میں جو ہے نا وہ عرض کرتا ہوں۔ ایک تو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جو بصیری شاعر ہے اس کا بنایا ہوا قصیدہ بہت پڑھتے ہیں، مولا یا صلی و سلم دائمن ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ تو وہی صوفی شاعر بصیری جو ہے جس کے قصیدے کو انہوں نے اپنا جو ہے وہ عقیدہ اور مذہب بنایا ہوا ہے، اس قصیدے کے اندر لکھا ہے، وہ قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہے، اور جس سب کتاب کا نسخے کا حوالہ میں دے رہا ہوں وہ قصیدہ بردہ اور اس کے ساتھ شرح ہے ابو الحسنات محمد احمد قادری کی، صفحہ نمبر 127 ہے، اس میں لکھا فمبلغ العلم فیہ انہ بشر، فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم۔ باقی تو قصیدہ پڑھتے ہیں، اس شعر کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر، کہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا انتہائی علم یہی ہے کہ وہ بشر ہیں، وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ، اور تمام اللہ کی مخلوق سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ یہی شعر جو پیر میر علی شاہ صاحب گولڑے والے تھے ان کے فتاوی مہریہ کے اندر صفحہ نمبر 5 پر بھی موجود ہے، اور اسی طرح اسی قصیدہ بردہ کی دیگر شروحات کے اندر بھی یہاں یہ بات لکھی موجود ہے۔ فتاوی مہریہ کے اندر پیر میر علی شاہ گولڑوی نے صفحہ نمبر 10 اور صفحہ نمبر 101، یہ 1962 کی جو طبع ہے، اس کے اندر لکھا ہے جیسے اور لوازمات بشریہ مثلا کھانا پینا سونا مریض ہونا من عیش الانسانیت ذات مبارک کے ساتھ لگا ہوا تھا، اسی طرح اثر سحر کا وقوع بھی من عیش البشریہ ہی ہے۔ کہتا جس طرح آپ سوتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، بیمار ہوتے تھے، انسان ہونے کے اعتبار سے یہ واردات آپ کو لائق تھے، ایسے جب جادو کا آپ کے اوپر اثر ہوا تو یہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہونا بھی لوازمات بشریت میں سے ہے۔ اسی طرح بریلوی علماء کی کتابوں میں سے کتاب چھپی ہے اصلاح فکر و اعتقاد، اصلاح فکر و اعتقاد یہ محمد علوی کی کتاب ہے، ترجمہ یاسین اختر مصباحی کا ہے، یہ اردو بدار لاہور سے فرید بک سٹال والوں نے کتاب شائع کی، تو اس کے صفحہ نمبر 276 اور صفحہ نمبر 277 کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا واضح اقرار کیا ہوا ہے، اور مفتی شجاعت علی قادری کی کتاب عقائد و اعمال کے صفحہ نمبر 8 پر، نعیم الدین مراد آبادی کی کتاب کتاب العقائد کے صفحہ نمبر 7 کے اوپر، اور امجد علی آشمی کی کتاب بہار شریعت پہلا حصہ صفحہ 9 پر، احمد یار خان گجراتی کی کتاب جاء الحق جلد 1 صفحہ 173 پر، اور مولوی غلام رسول سعیدی کی کتاب شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 144 اور 145 کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ذکر کیا گیا۔ آخر میں میں یہاں ایک حوالہ دے کر بات ختم کر دوں، باقی انشاءاللہ اگلے درس میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک وقت تھا کہ سعودی عرب میں احمد رضا خان بریلوی کے ترجمہ قرآن پر پابندی لگائی گئی تھی، تو ان کے پیروں نے اور مولویوں نے مشائخ نے اکٹھے ہو کر شافعت کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے اپنی صفائی پیش کی، اور اس کے اندر وہ خط جو بھیجا تھا سیال شریف میں یہ خواجہ قمر الدین سیالوی کے یہاں اکٹھے ہوئے، وہاں سے خط لکھا، اور خط کے اندر شافعت کو انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے جو باتیں اس کو کہیں اس میں کہا کہ آپ کو ہمارے بارے میں غلط گائیڈ کیا گیا، عقیدہ ہمارا صحیح نہیں بیان کیا گیا، آپ لوگوں نے ترجمے پر پابندی لگائی جبکہ ہمارے عقائد وہ نہیں جو آپ کو بتائے گئے۔ اس میں ایک عقیدہ بشریت النبی کا جو ہے اس کے بارے میں لکھا، کہتے ہیں انہوں نے کہا، یعنی اعتراض کرنے والوں نے، مترجم اور محشی، مترجم احمد رضا خان اور محشی نعیم الدین مراد آباد جس کا حاشیہ ہے، مترجم اور محشی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء رسل بشر نہیں ہیں، یہ ایک صاف جھوٹی تومت ہے۔ کہتے ہیں شافعت کو خط لکھا کہ جو ہمارے بارے میں یا احمد رضا مراد آبادی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ نبی پاک کو یا انبیاء کو بشر نہیں مانتے، کہتا ہے کہ یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء رسل بشر نہیں ہیں یہ ایک صاف جھوٹی تومت ہے، دونوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء رسل بشر ہیں، اور ابو البشر آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ایسے ناوگا روزگار عالم انبیاء رسل کی بشریت کا کیسے انکار کر سکتے ہیں جبکہ قرآن حکیم گواہی دیتا ہے اور صراحتاً بیان کرتا ہے۔ یہ الفاظ ذرا غور کیجئے، لکھا انہوں نے جبکہ قرآن حکیم گواہی دیتا ہے اور صراحتاً بیان کرتا ہے کہ انبیاء بشر ہیں، در حقیقت یہ دونوں عالم انبیاء کی بشریت پر پختہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور جو شخص انبیاء رسل کی بشریت کا انکار کرتا ہے وہ ان کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ وہ عبارت ہے، اب اس کے حوالے نوٹ کر لیں، یہ ضیاء القرآن والوں نے احمد رضا خان بریلوی کے حالات پر جو کتاب چھاپی انوار رضا، تو انوار رضا کا صفحہ نمبر 148 ہے جو ضیاء القرآن پبلیکیشن لاہور والوں نے چھاپی ہے، اس طرح گجراوالا سے جو ان کا شمارہ نکلتا ہے نا ماہنامہ رضائے مصطفیٰ، تو ماہنامہ رضائے مصطفیٰ فروری 19 سن جو ہے نا وہ 83 ہے اور صفحہ نمبر 6 ہے، اور ماہنامہ ضیاء حرم جو پیر کرم شاہ کی زیر ادارت نکلا کرتا تھا، تو وہ ماہنامہ ضیاء حرم جنوری 19 سن 83 کا شمارہ صفحہ نمبر 157 اور 158 کے اوپر یہ فتویٰ ان کا درج ہے کہ انبیاء رسل کی بشریت کا انکار کرنے والے لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو بھائیو بات یہاں سے شروع میں نے کی تھی کہ فرشتے